اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے چوتھے حصے اعمال کے دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس باب کا عنوان ہے اخلاق کا بیان۔ اخلاق سب فطری و جبلی ہیں، اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم ہے نہ محمود، بلکہ مواقع استعمال سے اس میں مدع و ذم آ جاتی ہے۔ من اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اس میں آتا و منع دونوں کے ساتھ للہ کی قید ہے، جسے معلوم ہوا کہ سخاوت متعلقاً محمود نہیں نہ بخل متعلقاً مذموم، بلکہ اگر خدا کے لیے ہوں تو دونوں محمود ورنہ دونوں مذموم۔ اخلاق ذمیمہ جس سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، یوں تو بہت ہیں مگر اصول یہی ہے جن کا آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان میں باہم ایسا تعلق ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک سبھی سے نجات نہ ملے گی اس وقت تک نفس قابو میں نہ آئے گا، اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا کچھ مفید نہ ہوگا، کیونکہ جو شخص 10 بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کی 10 بیماریاں جاتی رہیں۔ جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اس وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں، اسی طرح انسان کو حسن خلق اس وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابل تعریف اور پسندیدہ ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل ہو، اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو۔ بس اسی اصل کا نام دین ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق جدا جدا دو لفظ ہیں، خلق سے مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی، کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترکیب دیا گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان وغیرہ اعضاء اس کو مرحمت ہوئے ہیں جن کو قوت بصارت یعنی چہرے کی آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں، اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں۔ یہ ترکیب ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالی نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے کہ کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے اور کوئی صورت اور سیرت بری اور بھونڈی ہے۔ ظاہری حیت اور شکل کو صورت کہتے ہیں اور باطنی شکل اور حیت کو سیرت کہتے ہیں، مگر سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ اس کو حق تعالی نے اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ چنانچہ ونفخت فیہ من روحی، اور آدم کے پتلے میں میں نے اپنی روح کو پھونک دیا، آیت کریمہ میں روح کو اپنا کہہ کر ذکر فرمایا، اور قل الروح من امر ربی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ میں اس کا اظہار اس آیت میں اس کا اظہار فرمایا کہ روح امر ربی ہے یعنی اللہ کا حکم ہے، اور جسم کی طرح سفلی اور خاکی نہیں ہے کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی، اور انی خالق بشر من تین، یعنی بے شک میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ارشاد ہوا۔ اس مقام پر روح اور نفس سے مراد ایک ہی شے ہے، یعنی وہ شے جو حق تعالی کے الہام اور القا سے اپنی اپنی استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت اور ادراک حاصل کرتی ہے۔ ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربی یعنی سیرت انسانی ہی ہے کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و حیت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خوبصیرت نہیں کہا جا سکتا، اور چونکہ اس صورت کے اعضاء ہاتھ پاؤں کی طرح سیرت کو بھی حق تعالی نے باطنی اعضاء مرحمت فرمائے ہیں جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل ہے، لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء سڈول مناسب اور حد اعتدال پر نہ ہوں گے اس وقت تک سیرت کو حسین نہ کہا جائے گا۔ ان باطنی اعضاء میں جو بھی کمی بیشی ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل اور صورت جسمیہ میں افراد تفریط ہو، کہ پاؤں مثلا گز بھر ہوں اور ہاتھ 3 گز کے، یا ایک ہاتھ مثل آدھ گز کا ہو اور دوسرا گز بھر کا، اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اسی طرح اگر کسی کی قوت غصبیہ مثلا حد اعتدال سے کم ہے اور قوت شہوانیہ مناسب اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے تو اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم چاروں اعضائے مذکورہ کا اعتدال و تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں۔ اول، قوت علم۔ اس کا اعتدال اور حسن تو یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اقوال کے اندر سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطل میں فرق کر سکے، اور اعمال میں حسن اور قبیح یعنی اچھا اور برا پہچان سکے۔ بس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ ثمرہ پیدا ہوگا جس کو حق تعالی ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی، اور حقیقت میں تمام فضیلتوں کی جڑ اور اصل یہی ہے۔ دوم اور سوم، قوت غضب اور قوت شہوت۔ ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں، اور مہذب اور متی شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرما بردار بن جائیں، کہ جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا عذر اور بلا تعمل اسی طرف لپکیں اور شکار پر حملہ کریں، اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً ٹھہر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ چہارم، قوت عدل۔ اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غصبیہ اور شہویہ دونوں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے، گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیشکار ہے کہ جدھر حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب جھک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے، اور قوت غصبیہ اور شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے ہیں فرما بردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ اور اجرا ہوتا ہے۔ بس جس وقت یہ حالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہو جائے گی اس وقت انسان حسن الخلق اور خوبصورت کہلائے گا، اور ان کی بدولت انسان کے تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے۔ قوت غصبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، اور یہی عند اللہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام طہور یعنی بے باکی سے تباہ کرنا ہوگا، اور کمی ہوگی تو بزدلی کہلائے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں۔ حالت اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم، دلیری و جودت، بردباری و استقلال، نرمی اور ملاطفت، اور غصے کے ضبط کا مادہ اور ہر کام میں دور اندیشی اور وقار پیدا ہوتا ہے، اور اگر زیادتی ہوتی ہے تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگ مارنا، شیخی بگھارنا، غصے سے بھڑک اٹھنا، تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی اور ذلت، بے غیرتی، کم حمیتی، خساست یعنی کمینہ پن، اور وہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو چھچورا پن کہلاتی ہیں۔ شہوت کی حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے، بس اگر شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو حرص و ہوا کہلائے گی، اور حالت معتدل یعنی پارسائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس سے جو خصائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت اور اتقاء کہلاتے ہیں۔ تما کم ہو جاتی ہے، خوف و خشیت اور دوسروں کی مدد کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور حد اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے حرص و لالچ، خوشامد، چاپلوسی، عمرہ کے سامنے تزلل اور فقراء کو بنظر حقارت دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، تنگ دلی، نامردانگی اور حسد وغیرہ خصائل بد پیدا ہوتے ہیں۔ اور قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر و منتظم اور ذکی و سمجھدار ہو جاتا ہے کہ اس کی رائے صائب ہوتی ہے، اور ہر مضمون میں اس کی طبیعت چلتی ہے اور جودت دکھلاتی ہے، اور اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو دھوکے بازی، فریب دہی اور مکاری کہلاتی ہے۔ اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور ضعف ہوگا تو کن ذہنی و حماقت اور بیوقوفی کہلائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکے میں آ جائے گا۔ غرض جس وقت یہ ساری قوتیں حد اعتدال پر ہوں گی تو اس وقت انسان کو خوبصیرت کہا جائے گا، کیونکہ اعتدال سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں حالتیں حسن سے خارج ہیں۔ خیر الامور اوسطها، حق تعالی نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندوں کی یہ شان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کے بیچ بیچ حالت میں رہتے ہیں۔ جس طرح حسن ظاہری میں کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے اور کوئی کم، اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت یعنی مختلف ہوتے ہیں۔ پس سب سے زیادہ خوبصورت تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کی شان میں آیت کریمہ انک لعلی خلق عظیم نازل ہوئی۔ آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ کے اخلاق کے ساتھ جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین سیرت کہیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر بھی جس کو حسن حاصل ہوگا اسی قدر اس کو سعادت اخروی حاصل ہوگی۔ اخلاق حمیدہ کا بیان۔ اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق چند مقامات ہیں: ارادہ و نیت، اخلاص، انس، تبلیغ، تفکر، تفویض، تقوی، تواضع، توبہ، توحید، توکل، خشوع، خوف، دعا، رجا، رضا، زہد، شکر، شوق، صبر، صدق، محبت وغیرہ۔ ہر ایک مقام کو ایک ایک فصل میں ما اس کے دلیل حقیقت اور طریقہ کار اور طریقہ تحصیل کے اب بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی فصل، ارادہ اور نیت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ۔ ترجمہ: اور مت دھتکارو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جو اپنے رب کو صبح و شام یعنی ہر وقت پکارتے رہتے ہیں، خاص ذات باری تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: اعمال کا اعتبار نیت پر ہے۔ نیت کی حقیقت، دل کا ایسی چیز کی طرف ابھرنا جس کو اپنے غرض و نفع کے موافق سمجھتا ہے نیت کہتے ہیں، اور اس کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں، جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے اول علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا قدرت قصد و ارادے کی خادمہ ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے، مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور طعام کا علم ہوا، اس وقت وہ جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا قصد ہوا، اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش طعام کے اشارے کی متی بنائی گئی ہے۔ غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت و علم حاصل ہوگا، اور معرفت کی خواہش پیدا ہوگی، اور قصد پیدا ہوگا، اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعے سے ہاتھ کو حرکت دلائے گا اور کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں، اور جن کا علم عقل اور شرع کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور قدرت چونکہ اس خواہش اور میلان کی بھی خادم ہے، لہٰذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرائے گی۔ بس وہی عزم اور پختہ میلان جس نے قوت کو ہاتھ پاؤں ہلانے پر آمادہ کیا نیت کہلاتا ہے۔ مثلا جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو اس کے گھر سے باہر نکالنے والا باعث اور محرک کیا چیز ہے، یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے، اور اگر اس کا باعث مال غنیمت یا شہرت و نیک نامی کا حاصل کرنا ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا۔ نیت عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے: ایک یہ کہ وہ فعل قصداً اور اختیاراً کیا جائے، لیکن اس میں نہ غایت محمودہ کا قصور ہو تصور ہو نہ غایت مذمومہ کا۔ دوسری یہ کہ غایت محمودہ کا قصد ہو، مثلا یہ کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مذمومہ یعنی بری نیت کا ارادہ ہو، مثلا نماز اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے۔ بس ان تینوں صورتوں میں سے ریا مذموم اخیر کی صورت میں ہے، اور اسی اور صورت اولی اور ثانیہ اخلاص میں داخل ہیں۔ طریقہ کار، جب کام شروع کرے تو شروع میں ایک بار نیت کر لینا کافی ہے، اگر ہر بات نیت کی ضرورت ہو تو کوئی بھی فعل اختیاری نہ ہو سکے گا۔ دیکھیے، مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلنا موجب ثواب ہے، مگر ہر قدم پر نیت، ارادہ، رفع قدم ضروری نہیں، اس طرح تو چلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ غرض افعال اختیاریہ کے لیے حدوث میں تو ارادے کی ضرورت ہے، مگر اس کی بقا میں ضرورت نہیں، ایک دو دفعہ نیت کر لینا کافی ہے، پھر جتنی دیر تک وہ فیل کرتے رہو گے وہی نیت مستمر یعنی جاری رہے گی۔ نیت یہ ہو کہ ہمیں راستہ نظر آ جائے، اور رہبر بننے کی نیت شرک فی طریقہ ہے، بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے تو وہ شخص غیر حق کا طالب ہے، خود کچھ تجویز نہ کرے۔ مزید تفصیل کے لیے فصل اخلاص و ریا ملاحظہ ہو۔ طریق تحصیل، اس چیز کی مثلا عمل صالح اور سلوک کے طریق، آخرت کے نفع اور مصالح کی معرفت حاصل کر کے ان میں غور کرے تو دل کو حرکت پیدا ہوگی۔ اب دوسری فصل کا اخلاص آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاص کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، ترجمہ، اور ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی خالص کرنے والے ہوں، اور اس کے واسطے دین اور طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى نیاتكم واعمالكم، ترجمہ، حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری جسموں کی طرف نہیں نظر فرماتے، اور تمہارے مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں۔ حقیقت اخلاص، اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو ملنے نہ دینا اخلاص ہے۔ اخلاص کو کے وجودن اور عدمن تین درجے ہیں، ایک یہ کہ فعل کے وقت غایت صحیح کا قصد ہو، یہ تو غایت اخلاص ہے اور یہی مقصود اور مرتبہ کمال کا ہے۔ دوسرے یہ کہ غایت فاسدہ کا قصد ہو، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ ایک یہ کہ کچھ بھی قصد نہ ہو، نہ غایت صحیح کا نہ غایت فاسدہ کا، بلکہ یوں ہی معمول کے موافق ایک کام کر لیا، یہ درجہ بیچ بیچ میں ہے، اس کو اخلاص سے اتنا بودھ نہیں جتنا دوسرے درجے کو بودھ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور قصد یہ ہو کہ خداوند کریم ہم سے راضی ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو، یہ اخلاص کا درجہ کمال ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خشوع اور خضوع کو دیکھ کر ہمارا معتقد ہو جائے گا، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ ہم معمول کے موافق نماز پڑھ لیں، نہ وہ خیال دل میں ہو نہ یہ خیال ہو، یہ مرتبہ بیچ بیچ کا ہے۔ یہ اگر اخلاص کا درجہ کمال نہیں تو اخلاص کے ساتھ کے زیادہ منافی بھی نہیں، اس کو اخلاص سے قرب ضرور ہے، مگر ظاہر ہے کہ فعل اختیاری فاعل مختار سے بغیر کسی غرض کے تصور کے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک فعل یعنی کام کرتے ہیں مگر نیت کچھ نہیں ہوتی؟ یہ محض عادت کی برکت ہے، جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود صادر ہونے لگتا ہے، اس کے لیے بار بار ارادہ اور عزم نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کی نیت بھی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی غایت پر نظر نہیں ہوتی، تکرار کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے، اور عادت کے بعد غایات کا لحاظ نہیں ہوا کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ جس کام میں تکرار ہو اس میں اخلاص سے من وجہ قرب ہے، اور جس میں تکرار نہ ہو اس میں اخلاص اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک غایت صحیح کا تصور اور اس کا قصد نہ ہو۔ صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه، دو رکعتیں ایسی حالت میں پڑھ کہ دل سے اس پر متوجہ ہو، یہ ایک مرفوع حدیث کا جز ہے، اور دوسری حدیث موقوف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کا جز ہے، انی لا جهز جيشي وانا في الصلاه، ترجمہ، میں اپنے لشکر کی تیاری نماز کی حالت میں کرتا ہوں۔ مجموعہ روایتیں سے دو درجے مفہوم ہوئے، ایک یہ کہ جس طاعت میں مشغول ہے اس کے غیر کا قصداً استحضار بھی نہ ہو، یعنی سوچے بھی نہیں، اگر وہ بھی طاعت ہی ہو. دوسرا درجہ یہ کہ دوسری طاعت کا استحضار ہو جائے، اور ان دونوں میں یہ امر مشترک ہے کہ اس دوسری طاعت کا اس طاعت سے قصد نہیں ہے. مثلاً نماز پڑھنے سے یہ غرض نہیں کہ نماز میں یکسوئی کے ساتھ تجہیز جیش یعنی لشکر کی تیاری کریں. پس حقیقت اخلاص تو دونوں میں یکساں ہے، اس میں تشکیک نہیں، البتہ عوارض کے سبب ان میں تفاوت یعنی اختلاف ہو گیا، اور درجہ اول اکمل اور درجہ دوم اگر بلا عذر ہے تو غیر اکمل، اور اگر عذر سے ہے تو وہ بھی اکمل ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت تھی، اور اس کا معیار اجتہاد ہے، لیکن ہر حال میں اخلاص کے خلاف نہیں. اخلاص کے فائدے، چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا کام ہو، مگر خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو. جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو دوسرے کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں، اسی واسطے ان کے صدقات و حسنات بڑھتے چلے جاتے ہیں. طریقہ کار، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے اور مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو. اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو، صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو جو دینی غرض ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نیت نہ ہو، نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین، یوں ہی خالی ذہن ہو کر کوئی عمل کیا، یہ بھی اخلاص یعنی عدم الریا ہے. طریق تحصیل، ریا کو دفع کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے، معالجہ ریا میں معلوم ہوگا. اب اخلاق حمیدہ سے متعلق تیسری فصل کا آغاز کرتے ہیں، اور اس تیسری فصل کا عنوان ہے انس اور ناس کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ترجمہ، وہ اللہ ایسا ہے کہ تسکین اور اطمینان مومنین کے دلوں میں اتارتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقعدوا قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ، لوگ نہیں بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر فرشتے ان پر گھر آتے ہیں اور ان کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر تسکین اور اطمینان اترتا ہے، اور اللہ ان کو ان میں جو ان کے پاس ہیں یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہے. انس کی حقیقت، جو چیز من وجہ ظاہر اور معلوم ہو اور من وجہ مخفی و مجہول ہو، اگر وجوہ معلوم ہو معلوم پر نظر واقع ہو کر اس پر فرح و سرور ہو، اس کو انس کہتے ہیں. یہ فرح کبھی یہاں تک غلبہ کرتی ہے کہ مطلوب کی صفات جلال پیش نظر نہیں رہتے، اور اس وجہ سے اس کے اقوال و افعال میں کسی قدر بے تکلفی ہونے لگتی ہے. اس کو انبساط او اولال اور یعنی ناس کہتے ہیں. یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسطین سلوک پر وارد ہوتا ہے، کاملین اہل ولال نہیں ہوتے، یعنی جو کامل ہوتے ہیں سلوک کے راستے میں ان کو ناز نہیں ہوتا، ان میں عجز و نیاز غالب ہوتا ہے. ہاں، وسط سلوک میں یعنی جو لوگ سلوک کے بیچ میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں پر غلبہ بسط سے دلال یعنی ناز کا حال وارد ہو جاتا ہے. وہ اس وقت ناز میں آ کر بعض دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دوسرا اگر کہے تو مردود ہو جائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناز را روے بباید ہمچو ورد، چون نداری گرد بدخوئی مگرد، زشت باشد روی نازی با و ناز، عیب باشد چشم نابی نا و باز. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آہ یعقوبی مکن۔ ترجمہ: ناز کرنے کے لیے گلاب جیسی صورت چاہیے، جب ایسی صورت نہ ہو تو بدخوئی کے قریب نہ جا، بدصورت کو ناز زیبا نہیں، نابینا آنکھ کھلی ہوئی بدنما معلوم ہوتی ہے۔ یوسف کے سامنے ناز و خوبی مت کر، سوائے عاجزی اور آہ یعقوبی کے کچھ اور مت کر۔ یعنی ناز کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے، ہر ایک کا منہ ناز کے قابل نہیں ہوتا، اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو تو اس کے لیے ناز بجا ہے، اور اگر حال نہ ہو تو بجز آہو نیاز کے کچھ مناسب نہیں، اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو تو اس کے لیے ناز بجا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ مناسب نہیں۔ اور کبھی تو اہل دلال یعنی اہل ناز کی بات سن لی جاتی ہے، اور گاہے ان کی گوشمالی بھی کر دی جاتی ہے۔ جب خداوند کریم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ مَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں، اور پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو یہ سب علوم جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیے ہیں آپ سے سلب کر لیں، تو دوسرا کون شخص ہے کہ اپنی کسی حالت پر ناز کرے، بلکہ ہر وقت تغیر و زوال سے ترساں و لرزاں رہنا چاہیے۔ طریق تحصیل، چونکہ یہ بھی آثار محبت سے ہے، اس لیے اس کی تحصیل کے لیے کوئی جداگانہ طریق نہیں، یعنی محبت کے ساتھ ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔